یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کے وہ لوگ جو سلیم الفطرت ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ واقعی میرے دل کی جو آواز ہے وہ یہی کتاب ہے. اور جو اس کو پڑھتے ہیں مگر ان کے دل کے اندر کفر اور نفاق ہے، نفرت ہے، انہیں بھی یہ کتاب لوہے کی گرم سلاخ بن کے ان کے دل کے اندر سے گزرتا ہے اور بڑی تکلیف دیتا ہے. اس لیے یہ قرآن مجید بڑی زبردست کتاب ہے، کتاب ان. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے سامنے باطل آ ہی نہیں سکتا. کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ، کوئی کفر، کوئی نفاق اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی پیچھے سے آ کے اس پر کوئی اٹیک کر سکتا ہے. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے. ہر دور میں یہ کتاب ایک چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے رہی ہے اور دنیا کو کہتی رہی ہے کہ اس قرآن کی صورت جو معمولی سی صورت ہے اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لے آؤ، مگر نہیں لا سکے. تورات کے مقابلے میں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے زیادہ برتر اور بہتر بنایا کہ تورات میں صرف اور صرف قانون تھا، لا تھا، جو بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس جس کو کہتے ہیں وہ نازل کر کے فرما دیا کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو. اور انجیل کو جب اتارا تو اس میں اخلاق کی باتیں تھیں کہ تمہارا اخلاق اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ وہ کیسا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا دھیما رکھو، غصے کو ایک طرف کرو، نفرتوں کو نکالو اپنے دلوں سے، انسانوں سے محبت کرو. یہ انجیل کی تعلیمات تھی اور زبور میں مناجات تھی کہ بندہ علیحدگی میں بیٹھ کے جب چاہے اللہ کی عبادت کرنا تو بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرے، سرگوشیاں کرے، اس کی جناب میں روئے، اس سے دعائیں کرے، گڑ گڑائے. یہ مناجات تھی اور جس کا بہترین رنگ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا پیش کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی مناجات کرتے تو رات کو زبور کو جب پڑھتے تھے تو وہ جب پڑھتے تو یسبحن معہ الطیر، پرندے تک وہ جھومنے لگ جاتے، وہ بھی ان کی آواز سے اتنا متاثر ہوتے کہ وہ خود بھی، پرندے بھی رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. پہاڑوں سے آوازیں آتی تھیں، ایسی آواز تھی کہ ہر شے اس آواز سے متاثر، چاہے بیرو بھی ہے وہ بھی متاثر ہوتی تھی. یہ ان تینوں کتابوں کی خصوصیات تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قرآن نام بھی اس لیے دیا کہ عربی زبان میں قرآن کا ایک مطلب جو یہ ہے کہ بہت پڑھی جانے والی کتاب، وہاں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سب کچھ جمع کرنے والی. یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے اندر ہر شے کو، تورات کے احکام ہیں اس کو بھی اس نے جمع کر لیا ہے، انجیل کے اخلاق ہیں وہ بھی اس قرآن نے جمع کر لیا ہے، اور اس طرح زبور کی مناجات ہیں وہ بھی قرآن نے اپنے اندر جمع کر لی ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا کر کے اس کتاب کو عطا فرمائی ہیں. پھر دوسری سب سے بڑی بات کہ پچھلی کتابیں یک بارگی نازل ہوئی ہیں، تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ نازل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات طور پہ بلایا اور تختیاں چند نازل کر دیں کہ لیجئے جناب یہ کتاب ہے آپ کی قوم کے لیے، اس کو لے جائیے اور قوم کو اس کتاب کی روح سے سمجھائیے. انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نازل کیا اور زبور کو بھی. مگر قرآن مجید کی ایک خاص بات ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق، جیسے جیسے مسلمانوں کی ضرورت بڑھتی گئی، پڑھتی گئی، حالات بدلتے گئے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن اتارتا گیا اور مسلمانوں کو سمجھاتا گیا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ قرآن کو اس طرح سمجھنا اس پر عمل کرنا آسان تھا. یک بار کی کتاب نازل کر دی جاتی تو شاید عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا. یہ ایک احسان ہے اس امت پر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, ہم نے اس کو ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. اس کتاب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے, اس کو فرقان نام دیا اللہ تعالیٰ نے. فرقان, فرقان کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب, جھوٹ اور سچ کو نکھار دینے والی کتاب, کفر اور ایمان کو واضح کر دینے والی کتاب. یہ ہماری کتاب ہے فرقان. اور واقعی اگر اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفر کیا ہے اور کفر کیا کچھ کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کفر اور ایمان کے درمیان جو کیفیت ہے نفاق کی, یہ قرآن مجید اس کو بھی کھولتا ہے. اس اعتبار سے یہ فرقان ہے. فرقان بالکل حق اور باطل کو نکھار کے واضح کرنے والی کتاب. یعنی بندہ پڑھے تو صحیح. اسی لیے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک روح کی غذا بن جاتی ہے کہ مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے تو زادتہم ایمانا, اس کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب کیا ہے, کس قسم کی مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دی ہیں جس سے ہمارا نعوذ باللہ مذاق اڑایا. اللہ مذاق نہیں اڑاتا. کفر کو بطور مثال کے جب پیش کرتا ہے تو کفر کو بالکل مکھی کے پر سے بھی نیچے لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس کو یہ ویلیو دیتا ہے. اور جب ایمان کو قرآن مجید مثال کے طور پر پیش کرتا ہے تو ایمان کو ایک بہت اعلیٰ بہترین چیز وہ بنا کے پیش کرتا ہے. کفر اور ایمان کا مقابلہ یہ کتاب واضح کرتی ہے. اس لیے تو کھل کے قرآن مجید کہتا ہے مسلمانوں تم کہا کرو لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین اپنا میرا دین اپنا. کبھی بھی اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا جو اللہ کا کلام مانے, کتاب اللہ کو مانے, وہ یہ بھی کہے کہ کتاب اللہ بھی صحیح ہے اور ان لوگوں کے نظریات بھی صحیح ہیں جس کو قرآن مجید خود ریفیوٹ کرتا ہے, تردید کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی دین ہے اس امت کے لیے. یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس قرآن مجید کو ذرا سمجھے. یہ معمولی کتاب نہیں ہے, اس میں اللہ کا تعارف ہے, اور ایسا تعارف ہے جو دنیا کی کسی کتاب نے اللہ کا نہیں کرایا. حقیقت یہی ہے. تورات کو دیکھیں, انجیل کو دیکھیں, بائبل کو دیکھیں, جو اس وقت زبور کو دیکھیں جو اس وقت موجود ہیں اور اس کے مختلف ورژنز ہیں, ان میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو عجیب و غریب قسم کی شخصیت بنا کے یا ہستی بنا کے پیش کیا گیا ہے. کبھی وہ باپ ہے, کبھی وہ روح القدس ہے, کبھی وہ مریم ہے, کبھی وہ عیسیٰ ہے, کبھی وہ اللہ ہے, اور کبھی ابن اللہ ہے. کوئی ایک چیز, ایک ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ کا ہے قرآن مجید دیتا ہے, اللہ ایک نام. اور پھر اللہ کی بعد میں صفات کہ وہ خبیر بھی ہے, حکیم بھی ہے, غفور بھی ہے, جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, غفار بھی ہے. یہ ساری صفات جو قرآن پیش کرتا ہے یہ ایک اللہ کی ہیں, اور ان صفات میں یہ بالکل واضح کر کے قرآن مجید بات کرتا ہے, کھل کے بات کرتا ہے کہ یہ ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, ایسے ٹائٹل ہیں جو کسی اور ہستی میں ہے ہی نہیں, اور اگر ہیں تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. ان اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اور کوئی نہیں ہے. اللہ کو اگر ہم پہچان لیں تو ہم موحد بن جائیں, ہم موحد کہلائیں, اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا کو پسند نہیں ہے کہ ایک اللہ کی بات کیوں کی جاتی ہے, ایک قرآن ایسی کتاب کیوں ہے, ایک اللہ کے ساتھ کیوں جوڑتی ہے یہ کتاب, ایک اللہ کے ساتھ محبت, اس کتاب کے ساتھ محبت, اور اپنے ایمان کو اٹھانا اس کو بڑھاتے چلے جانا، یہ اس کتاب کا کام ہے. اور یہ کتاب مسلمان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی ہے جو شاید کوئی کتاب بھی ہمارے اپنے انسانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا نہ کر سکے. اس لیے تو قرآن مجید نے بار بار مسلمانوں کو تعلیمات دی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو یہ کام کرو یہ چھوڑ دو، او مومنو اس عقیدے کو اپناؤ اس کو ترک کرو، مومنو یاد رکھو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، تم دوست ہو ایک دوسرے کے، اور جو منافق ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن نے کھل کے باتیں کہی. یہ تعلیمات جب مسلمان کو ملیں گی تو سوچئے کس قسم کا مسلمان بنے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا پسند نہیں کرتی، اس لیے انہوں نے ایک بات طے کر رکھی ہے، اور بڑے غیر محسوس طریقے سے، جو شاید ہماری اکثریت اس دام میں پھنس چکی ہے، اس جال میں آ چکی ہے، اور ہم شاید سمجھتے نہیں، وہ یہی ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کر دو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو. جب یہ قرآن سے دور رہے گا تو پھر تم اس کو جو چاہو، جو جس طرح چاہو اس سے کام لے لو، یہ پھر تمہارا ہے. قرآن سے دور رکھو اس کو، قرآن نہ جاننے پائے، اور پھر اس کے لیے جو وسائل ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو الزامات ہیں مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں، جو الزام قرآن کو دے سکتے ہیں وہ بھی دیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ 9/11 کے بعد جرمن کی پارلیمنٹ میں ایک ایم پی نے قرآن مجید کو لہرا کے، قرآن مجید کو لہرا، یہ ہمارے ہاں یہ اخبارات کو توفیق نہیں ہوتی ایسی باتیں لکھنے کی، ہماری جو چھوٹی سی بات ہے وہ ان کو دینے کو تیار ہیں، مگر ان کی باتیں مسلمانوں کو بتانے کے روادار نہیں ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کس قسم کے تیار ہو گئے ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ 9/11 کے بعد جرمن پارلیمنٹ کے ایم پی نے قرآن مجید کو پارلیمنٹ میں لہرا کے یہ بات کہی تھی کہ میری سٹڈی یہی ہے اور میں نے اس پر کام کروایا یونیورسٹی کے پروفیسر سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن از اے بک آف ٹیرر، یہ ایک دہشت گرد کتاب ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے. اور پابندی پورے قرآن پہ نہیں، صرف قرآن مجید کی دو سورتوں پر. یہ سورتیں مسلمان ممالک کے جو سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کالجز یونیورسٹیز میں یہ سورتیں نہ پڑھائی جائیں. کیوں؟ یہ سورتیں جو ہیں یہ مسلمان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ ایک سویا ہوا مسلمان بھی، ایک غافل مسلمان بھی جاگ اٹھتا ہے، اس کا دماغ کھلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، اور وہ حالات کا جائزہ لے کر اپنے دین کے لیے بڑا مخلص بن جاتا ہے. اس لیے اس کتاب کو دور کیا جائے مسلمان سے، اور خاص طور پر دو صورتوں سے، اور وہ دو صورتیں ہیں، شاید ہم مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان صورتوں میں کیا مواد ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. ایک سورہ انفال ہے اور دوسری سورہ توبہ ہے، اس کو مت پڑھایا جائے. یہ وہ صورتیں ہیں جو مسلمان کو بتاتی ہیں کہ مسلمانوں، جب تم نہتے تھے، گنتی کی تعداد تھی تمہاری، اور تمہارا دشمن تم سے کئی گنا طاقتور تھا، تم میدان میں آئے، تم نے اپنے اس دشمن کا سامنا کیا، تم نہتے تھے، وہ لیس تھا، لیکن اس موقع پر اللہ پر تمہارا ایمان اور دین کا جذبہ، اس کی محبت، یہ کام آئی، اور اللہ نے تمہیں غلبہ عطا کیا، اور تمہیں مفلسی سے نکال کے ایسے مقام پہ پہنچایا کہ مال غنیمت تمہارے ہاں آتا رہا، تمہاری غربت بھی دور ہو گئی، تمہارے حالات سنور گئے. تیار کرو اپنے آپ کو، اعدو لہم مستطعتم، جتنا بھی تیار کر سکتے ہو کرو. تمہارا دشمن اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ہر اعتبار سے، وہ تم سے ڈرتا ہے. تم بھی تیار کرو، تیاری رکھو، کسی بھی وقت یہ دشمن تمہیں چیلنج کر سکتا ہے، اور اس کے جواب کے لیے تمہارے پاس بھی کچھ تیاری ہونی چاہیے. اعدو لہم مستطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بھی عدوکم وعدو اللہ. تم اپنے اس اسلحہ سے، اپنی تیاری سے اپنے دشمن کو بھی ڈراؤ گے، جو تمہیں ہر وقت آنکھیں دکھاتا ہے وہ بھی ڈر جائے گا کہ مسلمان غافل نہیں ہے، وہ بھی تیار ہے جواب دینے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے دشمن جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مسلمان یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ایمان ان کو انگیخت کرے گا اور یہ سامنے آئے تو ہمیں معاف نہیں کریں گے. یہ قرآن مجید ہے، اس طرح کی باتیں قرآن مجید نے کی. مگر افسوس یہ ہے کہ آپ چھوڑیے دوسروں کو، بحثیت ایک مسلمان کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن مجید سے، ہم نے کتنا جانا چاہا، کتنے لوگ ہیں ہم مسلمانوں کے جو اس قرآن مجید کو واقعی چاہتے ہوں کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی مقدس ہے، اس کی تلاوت باعث ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان قرآن پاک پڑھتا ہے اور کہتا ہے الف لام میم، آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، نہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. الف جب کہتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اور جب لام کہتا ہے تو 10 نیکیاں اور ملتی ہیں، اور میم جب کہتا ہے تو 10 نیکیاں اور ملتی ہیں. تین حروف کے کہنے پر 30 نیکیاں. اور پھر وہ شخص جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا مگر شوق سے، بڑی رغبت سے، اللہ کی کتاب سمجھ کے اس قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن پڑھتے دوران یتتعتع فیہ، وہ اس میں اٹکتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اس کے ڈبل ثواب لکھو. اس لیے کہ ایک تو پڑھ رہا ہے اس کا، اور دوسرا اس کی کوشش کا، ڈبل ثواب لکھو. یہ ثواب ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، صرف تلاوت کرنے کا. لیکن جو اس کو سمجھے، جو سمجھ لے، اس کے تو پھر ٹھکانے کیا کہ کس طرح یہ قرآن اس کی روح میں اترتا ہے، اثر کرتا ہے، اس کے ایمان کو جگاتا ہے، وہ رب کے آگے جھکتا ہے، قرآن کا اثر لیتا ہے، اس کا دل پسیجتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو روتی ہیں، وہ سجدے میں ڈھہ پڑتا ہے، اور پھر رب کی جناب میں گڑ گڑاتا ہے. یہ ہے عبادت کا مزہ، قرآن کو سمجھنے کا مزہ. بندے کو اپنی اوقات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کن کاموں میں لگا ہوا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے. کیا قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ جس کو ہم پڑھ کے بیکورڈ ہو جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی قرآن ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو یہ تو عروج عطا فرماتا ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس قوم کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہمیں یاد نہیں ہے تورات بنو اسرائیل نے مانگی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی کتاب دی جائے، اور ان کے مطالبے پر ان کو کتاب دی گئی، اور جب کتاب ملی تو کیا انہوں نے پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا؟ کتاب کو چھوڑ دیا. اتنے شوق اور جذبے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزار کے، 40 راتیں وہاں گزار کے، رب کی جناب کی عبادت، رب کی اللہ کے ہاں عبادت کر کے وہ کتاب مانگی، کتاب ملی. وہ کتاب لے کے جب قوم کے پاس آئے تو قوم اس کو نہ سمجھنا چاہتی ہے نہ عمل کرنا چاہتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا غضب, اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا. اور اس کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ دکھائی کہ جہاں وہ موجود تھے ان کے سامنے طور پہاڑ ہے, اللہ نے اس کو اٹھا لیا اور لے آئے اس کے اوپر, قوم کے اوپر لے آئے. مانو کتاب کو, خزو ما آتیناکم بقوہ, مان لو اس کتاب کو ورنہ اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کے تمہاری قبر بنا دوں گا, کسی کو معاف نہیں کروں گا. کتاب ملے, بندے عمل نہ کریں, ماننے والے اس پر اس کو نہ مانیں, اس پر عمل نہ کریں, تو پھر اس قسم کے طور جیسے پہاڑ بندہ لوگوں کو, اللہ بندوں پر لے آتا ہے. خوف, گھبراہٹ, موت نظر آتی ہے, موت ہر جگہ, لیکن کتاب مل جائے اس پر عمل ہو تو دیکھیے پھر کس طرح نہتوں کو اللہ تعالی سرخرو کرتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں, میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں, بڑھائیں اس کتاب کے ساتھ. اس کی بڑی خوبیاں ہیں, اس کو آپ جتنا بھی پڑھیں گے اتنی زیادہ آئے گی. جتنا گہرا مطالعہ کرتے جائیں گے اتنی گہرائی میں یہ آپ کو لے جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنا آپ پڑھتے جائیں کتاب اس طرح مشکل ہوتی جائے, نہیں, بلکہ جتنا پڑھتے جائیں گے یہ اتنی آسان ہوتی جائے گی. دنیا کے اور علوم ہیں ہم پڑھتے ہیں, بیچلر کر لیا, ماسٹر کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی, وہی سبجیکٹ چل رہا ہے لیکن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن قرآن کی یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, پہلے دن پڑھنا شروع کریں, دیکھیے آپ کو مشکل لگے گی, دوسرے دن ذرا کم مشکل, تیسرے دن ذرا کم, چوتھے دن آسان, اور پانچویں دن اور آسان. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم مشکل سمجھیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کتاب اللہ نے ہدل للناس, یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے. میں اور آپ سب شامل ہیں اس میں, اس کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کتاب بڑی مشکل ہے, عام پبلک اس کو نہیں سمجھ سکتی. یہ غلط پروپیگنڈا ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے نہیں اتاری, یہ ہدل للناس کا ہے, یہ باعث ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کیا غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے, کوئی بھی, آج بھی کئی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, جن کو عربی زبان کا ایک لفظ نہیں آتا, لیکن وہ صرف قرآن مجید کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, اثر لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کو کون سے عالم کے پاس جا کے پڑھا ہے؟ اور پھر ہمارے پاس کس قسم کا عذر ہے جبکہ قرآن مجید کے ٹرانسلیشن موجود ہیں مارکیٹ میں, تفاسیر موجود ہیں, کس زبان میں آپ چاہتے ہیں سب ترجمہ موجود ہے. اور پھر دوسری سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں اردو زبان کی عطا کی ہوئی ہے, اس اردو زبان کو دیکھ لیجئے کہ 60% جو ہمارے اپنے لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہیں. صرف 40% کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی, ورنہ ان چائنیز کو دیکھ لیے, جاپنیز کو دیکھ لیے, اور یہ فار ایسٹ کے ملکوں کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, مسلمان ہوتے ہیں, ان کی زبان میں ایک لفظ بھی عربی زبان کا نہیں ہے, مگر بہترین قاری ہیں. دنیا میں جب مقابلہ ہوتا ہے, ایجپٹ میں, مکہ میں, بین الاقوامی مقابلہ کے بہترین قراء اس وقت دنیا میں کون ہیں, یہی لوگ جاتے ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں اور فرسٹ پرائز لے کے دنیا میں سامنے آتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں. ہماری زبان بھی وہ ہے جس میں عربی کا ایک لفظ نہیں ہے, مگر اس قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بہترین تلاوت کے ساتھ کر کے فرسٹ انعام لینے کے حقدار بنتے ہیں. کیا ہم ایسی کوشش نہیں کر سکتے؟ مگر افسوس ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں. سب چیزوں کے لیے وقت ہے, اس قرآن کی جو برکت ہے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے, کسی طرح ہم جڑ جائیں, اس کی تلاوت کریں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اچھی سی کوئی تفسیر قرآن مجید کا کوئی اچھا سا ترجمہ لے کے اپنے پاس رکھیں, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, قرآن سے جڑیں. یقین مانیے اس زندگی میں بھی یہی کام آئے گا اور آخرت میں بھی یہی کام آئے گا. لیکن جس نے قرآن کو چھوڑا, قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی امت کو کل میدان محشر میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھیں گے اور اس موقع پہ اللہ کا رسول یہ کہے گا, حالت کو دیکھ کے جو آج ہماری حالت ہے جتنا ہم قرآن سے دور ہیں, اللہ کا رسول قیامت کے روز اپنی امت کے ان افراد کو دیکھ کے, ان کی حالت کو دیکھ کے یہ کہے گا, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, مولا یہ جو میں حالت دیکھ رہا ہوں اپنی امت کے افراد کی, گھبرائے ہوئے ہیں اور حالت ان کی اچھی نہیں ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دنیا میں جب تھے تو انہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے, ہمیں اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی. آخرت پر ہمارا یقین ہے, ہم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے, جڑ جائیں اس قرآن مجید سے. اور جس نے قرآن کو تھاما کل قیامت کو بھی اللہ کا وعدہ ہے. اور قرآن کو اختیار دینا ہے کہ قرآن وہ نہیں چھوڑے گا اس کو جب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن بھی کہے گا میں بھی اس کو چھوڑ دوں, اور اللہ نے بھی کہہ دینا ہے کہ جس کو تو نے چھوڑا میں بھی اس کو چھوڑ رہا ہوں. اس لیے منزل ہے ہماری, موقع ہے, آگے کی منزلیں ہیں, اس کے لیے ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ نے فرمایا وہ قربانی نہیں تھی, وہ تم نے گوشت بنا لیا اپنے گھر والوں کے لیے, وہ کھلا دو ان کو, وہ قربانی نہیں ہے. قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے. تو پہلا دن یوم النحر جو ہے یہ قربانی کا دن ہے. اس دن قربانی شروع ہوگی نماز کے فوراً بعد. اور اس کے بارے میں گو فقہی اختلافات ہیں, لیکن حدیث یہی ہے, صحیح حدیث یہی ہے کہ یوم النحر و ایام التشریقی کلھا ذبح, کہ قربانی کا دن اور اس کے بعد جو تین دن تشریق کے ہیں جن میں چاند چمکتا ہے, 11, 12 اور 13, آپ فرماتے ہیں یہ سارے قربانی کے دن ہیں. اس لیے کہ ہم تکبیرات بھی جب کہتے ہیں تو 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک ہم یہ تکبیرات کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تکبیرات بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, اور یہی آپ کی تاکید ہے کہ نماز عید پڑھ کے اس کے بعد قربانی کی جائے. پھر جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد جو اہم کام ہے وہ یہی ہے, گوشت کی تقسیم کا. اگر آپ خود ضرورت مند ہیں تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیں, اور اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ سارے کا سارا گوشت اپنے غریب قربا میں تقسیم کر دیں, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ تین حصے کر لیے جائیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو. ضرورت مند ہیں خود رکھ لیں, اور نہیں ہے تو دوستوں کو دے دیجئے, احباب کو دے دیجئے, غربا میں تقسیم کر دیجئے, سارے کا سارا دے دیجئے, اور اگر ہیں ضرورت مند تو سارا خود بھی رکھ لیجئے. کسی میت کی طرف سے بھی یہ قربانی ہو سکتی ہے, اور گھر والے جو ہیں, گھر کا سربراہ, جہاں ایک ہی ہانڈی بنتی ہے اور گھر کے سارے افراد اسی ہانڈی سے کھاتے ہیں, تو تمام گھر والوں کی طرف سے گھر کے سربراہ کی ایک قربانی سب کے لیے کافی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کماتا ہے, اکیلا ہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے, اس پر بھی قربانی فرض ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے سب کے لیے قربانی ہو گئی, یہ ایک مسئلہ بھی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے. پھر اسی طرح جب قربانی ہو جاتی ہے اور گوشت وغیرہ سب تقسیم ہو جاتا ہے، کھال کا جو مسئلہ ہے، کھال کا ہمارے ہاں عام یہ چیزیں ہیں کہ کھال بنیاد اصولی طور پر یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے، جس طرح گوشت تقسیم ہوتا ہے اس طرح کھال بھی تقسیم ہونی چاہیے. یہ قصاب کا قصائی کا حصہ نہیں ہے، نہ اس کو ذبح کے بدلے میں دی جا سکتی ہے یہ کھال، بلکہ یہ الگ چیز ہے. قصاب کی قیمت جو اس کو دینی چاہیے ذبح کرنے کی، لیکن کھال کو اس کے بدلے میں دینا یہ درست نہیں ہے. جس طرح گوشت نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح قربانی کی یہ کھال بھی نہیں دی جا سکتی، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینی چاہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اسی طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس روز ہم نے جہاں قربانیاں کرنی ہیں وہاں زبان پہ تکبیرات جاری رہنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ چند ایک اہم مسئلے ہیں، بنیادی ہیں. ہم مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.